حاضرین محترم، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد دین کی باتیں سننا سنانا بھی ہے، اور اس نیت سے بھی ہم یہاں بیٹھتے ہیں کہ جو خرابیاں ہم میں ہو رہی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ یہ باتیں کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی چیز پر استقامت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا کہ وہ پھانسی پر لٹکا ہوا ہے، اس حال میں کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، ایک پیر بھی کٹا ہوا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ دیکھا، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر بعض جگہ میں نے پڑھا یا سنا کہ اپنی پگڑی جو ہے اس کے قدموں میں رکھ اور اس کو سلام پیش کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو سلام کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس کو سلام نہیں کر رہا، میں اس کی استقامت کو سلام کر رہا ہوں. چوری اور ڈاکے ڈالتا رہا، ہاتھ کٹوا لیا پھر بھی نہیں چھوڑی، پاؤں کٹوا لیا پھر بھی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اپنی جان سے گزر گیا، لیکن جس کام کو کرتا تھا وہ کرتا رہا. تو اگرچہ اس نے اپنی استقامت کی صفت کو غلط کاموں میں استعمال کیا، لیکن اگر ہم اس صفت استقامت کو صحیح استعمال کریں تو یہ بڑے کام کی چیز ہے. اللہ رب العزت اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس زمانے میں اتنے فتنے ہیں کہ دین پر قائم رہنا ایک آدمی کا بڑا مشکل ہے، خاص طور پر جب اپنے لوگ بھی گھر میں ایسے آدمی کو چین سے رہنے نہیں دیتے، باہر والے بھی تنگ کرتے ہیں. یعنی جو ہماری قوم سے متعلق ہے، ملک سے متعلق ہے، وہ بھی بین الاقوامی لوگ بھی، دنیا بھر میں جب معاملہ یہ ہو جائے تو پھر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید وہی بات صحیح ہے جو دوسرے کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز پروپیگنڈے کے طور پر جب آدمی کرتا رہتا ہے تو اس کو لوگ صحیح سمجھنے لگتے ہیں. جیسے ایک شخص کے پاس بکری کا بچہ تھا، اب کسی نے چاہا کہ بھائی ٹھگوں نے دیکھا کہ یہ بکری کا بچہ لے کے جا رہا ہے، اس سے کیسے چھینے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تین ٹھگ تھے، کہا کہ درمیان میں راستے میں مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ ہمارے پاس سے گزرے گا تو ہم کہیں گے بہت اچھا کتے کا بچہ خرید کے لائے ہو تم. تو پہلی مرتبہ تو ممکن ہے یہ نہ مانے، لیکن دوسرا کوئی آدمی جب آگے اس کو ملے گا وہ بھی یہی کہے گا تو تھوڑا شک میں مبتلا ہو جائے گا، اور جب تیسری مرتبہ کوئی کہے گا تو پھر خود بخود یہ ہمارے حوالے کر دے. تو وہ ایسے کہ چھپ کے بیٹھ گئے، ایک راستے سے گزرے، کہنے لگے بابا سلام دعا کی اور کہا کہ بہت خوبصورت کتے کا بچہ ہے، کہاں سے لیا بھائی؟ ذرا تمہیں کتے کا بچہ نظر آتا ہے؟ یہ تو بکری کا بچہ ہے. کہا کہ بھائی دماغ خراب ہے تمہارا، ہے تو کتے کا بچہ ہے. اس نے کہا چلو اپنا کام کرو. بہرحال چلا گیا، کچھ دور آگے پہنچا، دیکھا کہ ایک اور ٹھگ راستے میں ملا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھگ ہے. اس نے بھی یہ کہا کہ بابا بہت خوبصورت کتے کا بچہ، کہاں سے لائے؟ تو پھر اس نے کہا کہ بھائی میں تو بکری کا بچہ لایا، تمہیں کتے کا بچہ نظر آتا ہے، کتے کا تو ہم کیا کریں. اب تھوڑا دل میں شک پیدا ہوا کہ واقعی بھائی غلطی ہو گئی، مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ شاید ہو سکتا ہے کتے کی نسل سے ہی ہو، لیکن میں اس کو ہی سمجھ رہا ہوں کہ بکری کی نسل سے. پھر بھی لیکن چھوڑا نہیں، اس نے چلا گیا. وہ جو تیسرا ٹھگ بیٹھا ہوا تھا وہ آگے جا کے کافی دور اس کو ملا، اس نے بھی یہی بات کہی. اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ واقعی لوگ ہی صحیح کہہ رہے ہیں، آخر ایک جھوٹ بولے گا، دو بولیں گے، تین بولیں گے، یہ سب کے سب یہی بول رہے ہیں کہ میں کتے کا بچہ خرید کے لایا ہوں. اس نے کہا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو وہاں تو اور بے عزتی ہوگی، اس کو وہیں چھوڑا تھا کہ جب کتے کا بچہ تو اس کو گھر لے جانے کا کیا فائدہ، وہیں چھوڑ دوں. اور ان کا مقصد حاصل ہو گیا. آج معاملہ ہمارا بھی یہی، تو پروپیگنڈا جو ہے لوگوں نے اتنا کیا ہمارے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، کہ دوسرے تو دوسرے، ہم خود بھی سمجھنے لگے کہ شاید ہم وہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں. اس لیے پروپیگنڈا جو ہے اس میں بڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے. ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، بعض عقائد ہیں لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے، اور اسی عقیدت کی شہرت کی بنا پر حتیٰ کہ وقت کے بڑے بڑے نامور لوگ بھی جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جو حد تواتر کو پہنچ جاتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی صحیح ہے. تو غلطی کا اتنا پروپیگنڈا غلط چیز کا ہوتا ہے کہ وہ صحیح معلوم ہونے لگتی ہے اور جو صحیح ہے وہ غلط ہم سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں خاص طور پر جبکہ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے, دین پر قائم رہنا, دین پر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ آدمی کا پھسلنے میں کتنا وقت لگتا ہے, ایک لمحہ لگتا ہے. اس لیے اگر استقامت اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوگی تو انشاءاللہ پھر چاہے کچھ بھی ہو پھر آدمی پھسلتا نہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے استقامت کی دعا بھی نہیں کی اور ایسے ہی بس کچے پکے رہے تو کسی وقت بھی آدمی پھسل سکتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جمع ہونے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اپنی اصلاح کریں. اب وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے, بعض اوقات بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی لیکن وہ ہوتی, یہ قابل اصلاح ہوتی ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ذکر و شغل بھی کر رہا ہے سب کچھ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس میں اس سے اور وجوہ پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم اب جو ہے دوسرا کام کرو, اور کام یہ کرو کہ اس ذکر شغل کو چھوڑ دو, اب تمہارے جو ہے ذمے میں خدمت کا کام لگا رہا ہوں. ایک خدمت کا کام لگایا, اس سے ان کی کچھ اصلاح ہوئی لیکن پورے طور پر نہیں ہوئی, کچھ ہوئی. پھر فرمایا کہ اچھا بھائی اب اس کو بھی چھوڑ دو, اب جو ہے تم یہ دوسرا کام کرو. اس دوسرے کام پہ لگا دیا, کچھ عرصے وہ بھی کرتے رہے. پھر آخر میں کہا کہ اچھا ایک دن ہم شکار کو چلیں گے تو ہمارے کتوں کو پکڑ کر تم چلنا. شکار کے لیے کتے پالنا جائز, اور کہا دیکھو چھوڑنا مت. اب جو ہے وہ چلے, اب کافی اصلاح بھی ہو گئی تھی. تو اب جب وہ کتے بھاگے تو یہ گر پڑے, وہ طاقتور کتے تھے, انہیں بھی گھسیٹتے ہوئے لے گئے, انہوں نے شیخ کے حکم پر چھوڑا بھی نہیں. نتیجہ یہ کہ زخمی بھی ہو گئے, لیکن بس وہی وقت تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی اس خدمت کی بنا پر اور بات ماننے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جو ہے وہ ہدایت اس وقت عطا فرما دی پورے کو. تو بہرحال بعض اوقات جو ہے وہ شیخ سمجھتے ہیں کہ کس وقت کس کو کیا ہدایت دینی ہے اور کس شخص کی کس وقت کس طرح سے اصلاح ہوگی. بعض اوقات اصلاح کے لیے یعنی جو طریقے بیان کیے جاتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوتے, لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ استقامت کے ساتھ آدمی آتا جاتا رہے تو ہی جو ہے وہ اصلاح کا دروازہ نظر آتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنا بڑا سمجھ لیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا, تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کر, اچھا اعتقاد رکھ, تو ہی فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی بھی ہے تب بھی انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا, ایک شخص کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی روایت بیان کی کہ وہ شخص اس کا معتقد ہو گیا. اب جو معتقد ہو گیا تو بہت دور سے سفر کر کے اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بیعت کر لیجیے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو چور ہوں, کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں بیعت کرتا ہوں, یہ اصلاح کا کام کرتا ہوں؟ تو میں تو ایسا ہی آدمی ہوں, تو میں کسی نے غلط بتا دیا. اس نے کہا جی اب چاہے صحیح ہو یا غلط, میں تو بہت دور سے آیا ہوں اور بات یہ ہے کہ اب تو میں بیعت ہو کے جاؤں گا بس. اب وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. آخر اس نے کہا اچھی بات ہے, لا بھائی بیعت کر لیتا ہوں, بیعت کر لی. جب بیعت ہو گیا تو کہا کہ کچھ تعلیم فرمائیے, کیا وظیفہ پڑھوں, کیا کروں؟ تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسا کام بتانا چاہیے کہ یہ اس کام میں لگا رہے, نہ کر کے آئے نہ میرے پاس دوبارہ, نہ وہ کام ہو نہ میرے پاس آئے واپس. اس نے کہا کہ دیکھو میاں, فلاں جگہ پر ایک درخت ہے سوکھا ہوا بالکل, تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس درخت کی جڑ میں پانی ڈالتے رہو, اور جب اس درخت کا پہلا پھل آئے تو وہ پھل لے کر میرے پاس آنا, اس سے پہلے مت آنا. اب یہ کام بتا دیا, وہ بیچارہ چلا گیا, تھا مخلص آدمی, اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے اس درخت کے جڑ میں پانی دینا شروع کیا. کافی عرصہ گزر گیا, بہت عرصے کے بعد جا کے اس میں کوئی کوپل پھوٹی, اور اس کے بعد پھر اس میں جناب آہستہ آہستہ پتے آئے، پھر وہ درخت ہرا ہو گیا اور لہلہانے لگا، یہاں تک کہ اس میں پھل بھی آ گیا. اور پانی دینے سے لے کر پھل آنے تک تقریباً 12 سال کا عرصہ لگ گیا، لیکن استقامت کے ساتھ لگا رہا وہ اس کام میں، یہاں تک کہ وہ پہلا پھل لے کر اب اس نے کہا کہ اب پیر صاحب کے پاس جانا چاہیے. ان سے پوچھا بھی تھا اس نے کہ اچھا میں پھل لے کے کہاں پر آؤں، اس نے کہا بھائی میں تو چور ہوں یا تو گھر. پوچھا کہ ہاں تو پوچھا کہ بھائی کہاں ہے شیخ، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو جیل گئے. میں اب جیل پہنچا جا کے وہ پھل دیا، تو تانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بہرحال اس کے اخلاص کی برکت سے، یعنی طالب کے اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت نے کیا کہ وہ عام تھا پھل، اس نے بھی کھایا اس نے بھی کھایا اور دونوں صاحب حال ہو گئے، یعنی دونوں کی اصلاح احوال ہو گئی. اس خدمت کی برکت سے اللہ رب العزت ایک وقت ہر ایک کا رکھتا ہے ہدایت کا، کہ کون سا وقت کس کو ہدایت ملنی ہے. آدمی کا کام یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ لگا رہے، استقامت سے آدمی پڑا رہتا ہے، پڑا پڑا اس پر مٹی پڑتی رہتی ہے، بھاری ہو جاتا ہے. لیکن اگر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کہیں آدمی پھرتا رہے تو بھاری نہیں ہوتا. بعض لوگ ہیں آج یہاں پر ہیں، کل دوسری جگہ گھر بدل لیا، پھر تیسری کہیں چلے گئے، تو اس کو کوئی بھی کہیں نہیں جانتا، نہ یہاں جانتا نہ کسی اور محلے میں جانتا. لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی جگہ زندگی گزارتا ہے تو وہ بڑا بڑا پتھر بن جاتا ہے بھاری، اور اس کو پھر راستے سے ہٹانا آسان نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آدمی استقامت کے ساتھ کام کرتا رہے، اور یہ بھی خوب سمجھ لے کہ بھائی اس راستے کا مقصد کیا ہے. ایک صاحب نے ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں بہت عرصے سے جو ہے وہ ذکر شغل کر رہا ہوں، فائدہ کچھ محسوس نہیں ہو رہا. حضرت تو حکیم الامت تھے، فوراً جواب لکھا کہ یہ بتاؤ تم فائدہ سمجھتے کس کے ہو، کس کو ہو، تمہاری نظر میں فائدہ کیا ہے ذکر شغل کا؟ جو فائدہ نہیں ہو رہا تو تم کس چیز کو فائدہ سمجھتے ہو، یہ بھی تو پتہ چلے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے. اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور جواب لکھا کہ وہ تو میں نے ایسے ہی لکھ دیا تھا، مجھے خود بھی نہیں پتا میں نے کیا لکھا، اس لیے معافی مانگی. اور فرمایا کہ بات یہ، بعض لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ذکر و شغل کر رہے ہیں، اس کا جو ہے فائدہ کیا ہونا چاہیے. اب وہ بس سمجھتے ہی ہیں کہ ہوا میں اڑنے لگے یا دریاؤں پہ چلنا شروع ہو جائیں یا کوئی کرامت ان کے ہاتھ سے صادر ہونی شروع ہو جائے، اس کو وہ فائدہ سمجھتے ہیں، یا بس جو بات کہتے ہیں پوری ہو جائے. فرمایا ایسا نہیں، اس کو فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے، نہ یہ فائدہ ہے. اصل مقصد تو اصلاح احوال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیعت ہونے کا بھی مقصد محض یہ نہیں ہے کہ آدمی کو کچھ وظائف بتا دیے جائیں اور بس وہ اور صبح شام وہ تسبیح پڑھتا رہے اور سمجھے کہ بھی میں نے حق کے جو ہے صحبت ادا کر دیا، ایسا نہیں. بلکہ اپنے ایک ایک عمل کی اصلاح ہونی چاہیے، ہر ہر بات کو پوچھ کر کرنا چاہیے کہ کیا کروں کیا نہیں کروں، اور اپنے جو کچھ خرابیاں ہیں اس کو جا کر ڈاکٹر کے سامنے اور یا جس سے تعلق کو اس کے سامنے رکھنی چاہیے. جس طرح امراض جسمانی ہوتا ہے ڈاکٹر کو جا کے بیان کرتے ہو کہ بھئی یہ بھی بیماری ہے یہ بھی بیماری ہے، مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے ویسا بھی محسوس ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ سیاق و سباق دیکھ کر سب کچھ دیکھ کر دوا تجویز کرتا ہے. بعض اوقات اس سے فائدہ نہیں ہوتا پھر دوسری دوا تجویز کرتا ہے، پھر تھوڑا بہت ہوتا ہے تو مزید کوئی اور دوا تجویز کرتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے. اسی طریقے سے جب روحانی امراض انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان امراض کو بھی صرف ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہاں یہ ہے لیکن کسی کو نہ بتائیں اور نہ کسی کے سامنے جا کر رکھیں، تو کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا خود بخود کہ جب معلوم ہو جائے، بلکہ جا کر بتانا چاہیے. جب بتاؤ گے تو ہی اصلاح ہوگی، اس کے بغیر کچھ اصلاح نہیں ہو سکتی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرمائے کہ بھی جو امور اختیاری ہیں، یعنی جو امور ہم خود اختیار کر سکتے ہیں، تو اس میں اس بات کا منتظر نہ رہے کہ شیخ ہدایت دے گا تو میں یہ کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. جو کام کرنے کا وہ تو کرنا ہی ہے، ہمیں پتا ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے جماعت سے، آگے پیچھے سنتیں بھی پڑھنی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو کام ہے کرنے کے، تو وہ اختیاری امور ہے، ان کو تو اختیار کرے. جھوٹ نہیں بولنا مثلا، سچ بولنا ہے، وعدہ وفائی کرنی ہے، خلاف ورزی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی. اب یہ وہ چیز ہے جس کو ہر ایک کو ادراک ہے. تو اس میں اب آدمی سوچتا رہے کہ نہیں جی میں فلاں صاحب مجھے کہیں گے تو میں کروں گا. اور میں کہ بھائی دیکھو شیخ تو صرف طریقہ بتلاتا ہے بس, کام اور محنت تو تمہیں نے کرنی ہوگی. اور پھر خود فرمایا کہ تم خود جاؤ کسی پیر سے پوچھو کہ بھائی تم نے جو اتنے درجہ حاصل کیا تو تم نے خود محنت کی تھی یا تمہاری وجہ سے پیر صاحب نے محنت کی تھی. تو آدمی کو محنت تو خود ہی کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ محنت کوئی اور کرے اور پھل کسی اور کو ملے. محنت بھی خود کرنی پڑتی ہے. ایک راستہ بتلا دیا جاتا ہے, اس راستے کے مطابق صحیح صحیح آدمی چلتا رہے. اور پھر حضرت نے مثال دی فرمایا کہ دیکھو چکی ہے, اس کو چکی کو چلانے کا طریقہ بتلا دیا جاتا ہے کہ بھائی ایسے چلانی. یا یہ کہ آدمی کو معلوم ہے کہ چکی کس طرح چلتی ہے تو اس طرح چلاؤ. اب اگر یہ سوچو کہ نہیں وہ خود ہی آ کے بتلائیں گے ایسے چلے گی تو چلائیں گے, فرمایا کہ طریقہ بتلا دیتا ہے آدمی, بس اس طریقے پر عمل کرے تو انشاءاللہ پھر آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہم ایک تو اس کو اس بات کو سمجھیں کہ استقامت بڑی چیز ہوتی ہے. الاستقامت فوق الکرامت, الاستقامت فوق الکرامت, کسی چیز پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ کرامت سے بڑھ کر. کرامت تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے, کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کرامت دکھا دے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کے ہاتھ پر کوئی چیز دکھانا چاہیں وہ ایک الگ بات, لیکن کوئی آدمی اپنے اختیار سے چاہے کہ میں ایسا کر لوں ممکن نہیں کسی کے لیے بھی. حتیٰ کہ موجودہ جو نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے تو نبی اپنی مرضی سے دکھا نہیں سکتا اسے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. نہ نبی پیغمبر کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے اپنی مرضی سے, اور نہ کوئی شخص جو ہے وہ کرامت دکھا سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے. اللہ رب العزت چاہے تو ٹھیک ہے, بڑی سے بڑی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے, نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ان چیزوں کے اندر بہت غور کرنا چاہیے کہ یہ جو طریقے سلوک ہوتا ہے, سلوک کا راستہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائے یا اس کے جو ہے وہ بس جو کہہ دے بس فوراً پورا ہو جائے, بلکہ بعض اوقات تو اس میں ابتلا بھی ہوتی ہیں, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, لیکن آدمی ڈٹا رہے استقامت کے ساتھ شریعت کا راستہ چھوڑے نہیں. حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آئے, بلکہ ایک شخص نے خط لکھا, اور خط میں لکھا کہ حضرت میں پہلے آپ کو ولی سمجھتا تھا طریقت کا, لیکن اب شریعت کا ولی سمجھتا ہوں طریقت کا نہیں سمجھتا. اور کیوں نہیں سمجھتا, اس کی وجہ بھی لکھی کہ میں نے آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے اپنے سینے سے کچھ دے دو, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میرے سینے میں کیا رکھا ہے بلغم ہے, کیا نکال کے دوں تمہیں, سینے میں تو بلغم ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. تو میں کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے تو آپ کو طریقت کا ولی سمجھنا چھوڑ دیا اور شریعت کا ولی سمجھتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت ہی کم ظرف آدمی ہے اور کم فہم آدمی ہے, ایسے کم فہم آدمی کو جواب دینے کا بھی کیا فائدہ. فرمایا قرآن مجید میں لکھا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. فائنما تولوا فثم وجه اللہ, اللہ جہاں تم منہ کرو گے وہاں اللہ ہے. اب اگر کوئی آدمی قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھ کر ہی سمجھے کہ صاحب قبلے کی طرف منہ کرنے کا کیا فائدہ, جب اللہ ہی نے قرآن میں کہہ دیا تو میرا جہاں جی چاہے گا کروں گا, تو فرمایا جیسے کوئی آدمی اس آیت کو سمجھ کر اس کا یہ مفہوم نکال لے, اسی طریقے سے میری بات کا مفہوم یہ ایسا لینا یہ بہت ہی کم ذوقی کی علامت. تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو کوئی کیا جواب دے. تو بات یہی ہے کہ جب تک آدمی کسی کی بات کا مفہوم نہ سمجھے صحیح طور پر, اس وقت تک اس سے کوئی مطلب اپنے طور پر اخذ کر لینا یہ درست نہیں, بلکہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مزاج سے مناسبت رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ایک صاحب نے مرید ہونے کے لیے خط لکھا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے اس کو کچھ بات بتلائی کہ تم پہلے ایسا کرو یا اس بات کا جواب دو. وہ صاحب بجائے اس کے کہ اس بات کا جواب دیتے خود ہی چلے آئے, اور آتے ہی سب سے پہلے تو 2 روپے ہدیے کی پیش کیے اور اس کے بعد ایک خط بھی پیش کر دیا جو حضرت نے لکھا تھا جواباً. آپ نے فرمایا کہ بھئی 2 روپے تو تم اپنے پاس رکھو, اس لیے کہ جو جن لوگوں سے بے تکلفی نہیں ہوتی ان سے ہدیے لینے کا میرا معمول نہیں, کیونکہ تمہاری پہلی ملاقات ہے میری, اس لیے میں ہدیہ نہیں, وہ 2 روپے تو واپس کر دیے. اور فرمایا کہ میں نے تمہیں جواب لکھنے کا کہا تھا، تم خود چلے آئے بغیر اجازت کے. اب یہ بحث کرنے لگے. فرمایا کہ بھئی میرا مزاج تم سے نہیں مل سکتا، اس لیے تم تشریف لے جاؤ یہاں سے. اب اٹھ کر جو پہلے تو کچھ بحث مباحثہ کیا، اور اس کے بعد پھر اٹھ کر کہنے لگا اچھا میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا جائیے. جب جانے لگے تو جو اپنا خط تھا وہیں چھوڑ کے فرمایا کہ واپس آؤ میاں، اپنا خط اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ تمہاری ملکیت ہے، یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. باہر چلے گئے. اب باہر جا کر جب چلے گئے تو فرمایا کہ اس نے باہر جا، اس نے ایک تو بغیر اجازت کیا آیا، دوسرا یہ کہ بدتمیزی بھی کی، تیسرا یہ کہ خط چھوڑ کے چلے گئے، چوتھا یہ کہ باہر جا کے خط کو چاک بھی کر دیا. فرمایا کہ بھائی جس کا مزاج نہیں ملتا وہ یہاں آتا ہی کیوں ہے؟ اور پھر فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، جس کو جہاں مناسبت ہو وہاں چلا جائے، تاکہ میری جان چھوٹے، میں اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تو ایک ذمہ داری کا کام ہے. تو پھر فرمایا کہ بعض لوگ تو اس معاملے میں لوگوں کو گھیر گھار کر لاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں چپکا دیتے ہیں. فرمایا یہ جائز نہیں. مناسبت دیکھو، طبیعت دیکھو، مزاج دیکھو، مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ہر شخص آزاد ہے، جہاں جی چاہے. لیکن جب کہیں کا فیصلہ کر لو پھر استقامت کے ساتھ کام کرو. یہ کیا کہ آدمی آج کہیں کل کہیں پرسوں کہیں، ایسے آدمی کو کہیں سے فیض حاصل نہیں ہوتا. استقامت کے ساتھ لگے رہو اور جو بات بتائی جائے اس پر عمل بھی کرو. خالی بات کو سن لیا اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کچھ نہیں، تو یہ بات بڑی کم ہمتی کی بھی ہے اور ایک طرح سے بدتمیزی کی بھی ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی بے اکرامی سے بچائے. دوسری بات اس بات کو سمجھو کہ بھائی اس دنیا میں رہ کر ہی ہمیں اپنی جنت بنانی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تم اپنے اعمال سے ہی اس جنت کو باغ و بہار میں تبدیل کرو گے. سبحان اللہ کہو گے درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہو گے درخت لگ جائے گا، کوئی اور عمل کرو گے اس سے محل تیار ہو جائے گا. ہر عمل کی کچھ خصوصیات ہیں اور اس سے ہماری جنت بنتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے. اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہاں محلات تعمیر کرے، وہاں اس کے لیے نہریں جاری ہوں، وہاں اس کو حور و قصور ملیں، وہاں اس کو اور دیگر چیزیں ملیں، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ سارے اعمال جو شریعت نے بتلائے وہ کرے. جب وہ کرے گا تو کسی عمل سے حور و قصور پیدا ہوں گی، کسی عمل سے درخت پیدا ہوں گے، کسی عمل سے محلات بنیں گے. اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو جو میٹیریل یہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہ جانا بند ہو جاتا ہے، ختم. اس لیے مرنے سے پہلے پہلے سارے کام کر لو، آخرت کی فکر کرو. صرف دنیا ہی کی فکر کرنا، صبح سے لے کر شام تک اس تک دو میں لگے رہنا کہ بھی ہمیں کس طرح سے مال حاصل ہو جائے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا بنگلہ تعمیر ہو جائے، کس طریقے سے جو ہے وہ میں زیادہ مالدار بن جاؤں، کس طریقے سے فیکٹری لگا لوں، بلا شبہ جائز طریقے سے اس کوشش میں رہنا ممنوع نہیں ہے. لیکن آدمی ایسا غافل ہو جائے کہ اپنی آخرت کو فراموش کر دے اور دنیا ہی میں لگا رہے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ جہاں آدمی اپنی دنیا بنانے کی فکر کرتا، بھائی آخرت بنانے کی بھی تو فکر کرو، ورنہ حقیقت دنیا کی کیا ہے؟ دنیا بے حقیقت چیز ہے. حدیث شریفی کا یہ مفہوم مضمون میں مفہوم کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت کو اللہ کی نظر میں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی دنیا دار کو یہ دنیا نہ دیتا، کسی کافر کو یہ دنیا نہ دیتا. اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت کوئی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہ دنیا کسی کافر کو نہ دیتا. لیکن چونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی. ورنہ بھائی جو چیز خاص ہوتی ہے اپنوں کو تو وہی دی جاتی. اور پھر حدیث شریف ہی میں یہ مفہوم مضمون بھی ہے جس کو مفہوم کے طور پر عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے، اس کو اس مثال سے سمجھو کہ آدمی سمندر میں انگلی ڈالے، سمندر میں انگلی ڈبوئے پانی میں، اس کے بعد اپنے انگلی کو اوپر اٹھا لے، تو پانی جو اس انگلی کو لگا ہے یہ تو دنیا ہے، اور یہ پوری جو پورا جو سمندر ہے یہ آخرت. دنیا صرف یہ پانی کا قطرہ ہے، اور یہ پورا سمندر ہے یہ آخرت ہے. اور پھر فرمایا کہ آخرت تو لامحدود ہے، اس کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں، یہ سمندر محدود ہے. اس لیے آخرت سے اس کو بھی کوئی نسبت نہیں، صرف مثال کے طور پہ بیان کر دیا، سمجھانے کے لیے ہمیں بتا دیا گیا. ورنہ آخرت جو ہے کہ جو اس کی نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں وہ تو لامحدود ہیں. اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے مزید فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے، اور ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جس کو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی، اور اس شخص سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، ہم نے تمہیں بڑی نعمتیں دنیا میں دی تھی، بڑا کر و فر تھا تمہارا، بڑا روب دبدبا تھا تمہارا، دنیا میں تمہارے نام سے لوگ کانپتے تھے، دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی. تو اس کو کہا جائے، فرشتے کو کہا جائے گا کہ ذرا اس شخص کو جہنم کی فضا میں سے ایک غوطہ لگا کر لے آؤ، جہنم میں ڈالنا نہیں ہے ابھی، صرف ایک غوطہ لگا کر لے آؤ. چنانچہ وہ فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، غوطہ لگا کر واپس لائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی تمہیں نعمتیں دی تھی، تو وہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. یعنی جہنم میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہولناکیاں ہیں، وہ سب کچھ دیکھ کر دنیا کی ساری نعمتیں ہوا ہو جائیں گی. یہاں جن نعمتوں کے بل بوتے پر آدمی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے، جب وہ جہنم کا صرف فضا میں غوطہ لگے گا تو یہاں کی ساری نعمتیں ہوا ہو جائیں گی، ختم، بھول بھال جائے گا، کہے گا میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، میں تو ہمیشہ ایسا ہی رہا. اور ایک شخص ایسا جو دنیا میں بہت ہی فاقہ مست تھا، جس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی، اس کو بھی اللہ رب العزت کہیں گے فرشتوں کو کہ بھائی اس کو ذرا جنت کی فضا میں سے ایک چکر لگوا کے لاؤ. پھر اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تو دنیا میں بڑا فقیر تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو کہے گا اللہ میاں دنیا میں مجھے کوئی تکلیف آئی نہیں، میں تو ہمیشہ خوش رہا، مجھے بڑی نعمتیں دی آپ نے. یہ محض اس کا اثر ہوگا کہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا آدمی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، آخرت میں محض آدمی جھلک دیکھے گا، اور اس جھلک کی وجہ سے آدمی ساری پریشانیاں مصیبتیں جو دنیا میں اس نے اٹھائی ہیں وہ سب اس کو ایک آنے واحد میں ختم ہو جائیں گی. اور جتنی چاہے دنیا میں نعمتیں ہوں، آخرت کی مصیبت دیکھ کے دنیا کی ساری نعمتیں ہوا ہو جائیں گی. تو بتاؤ بھائی عقل مند آدمی کون سا ہے؟ خدا نہ کرے، اس کا مطلب میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی دنیا سے فائدہ حاصل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اگر دیں جائز طریقے سے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی فکر کرنا کہ آدمی اس کی خاطر جائز کو نہ دیکھے، حرام کو نہ دیکھے، اور کسی کا خون ہو رہا ہے تو نہ دیکھے، قبضہ کر کے ملے تو حاصل کر رہے ہیں، کسی کو قتل کر کے حاصل ہو تب حاصل کر رہے ہیں. آپ آج دیکھیے کیسی دنیا مادیت کا دور ہے، محض چند ٹکوں کی خاطر، روپوں کی خاطر آدمی خون کر دیتا ہے، یا اپنی انا کی خاطر جان لے لیتا ہے. روزانہ اخبارات میں خبریں آپ پڑھ رہے ہیں، کسی بچوں کی ماں کو مار ڈالا، کسی کے باپ کو مار ڈالا، کسی کو بھائی کو مار ڈالا، کسی کے بیٹے کو مار ڈالا، اور کسی کے چھوٹے بچوں کو مار دیا، کسی کے بڑوں کو بوڑھوں کو قتل کر دیا. یہ رات دن ہم دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی عمل کا شاخصانہ ہوتا ہے. کسی نے کسی کو گالی دی تھی اور اس نے کہا لو بھائی اس نے گالی دی اس کو ماروں گا، اتنی سی بات پہ اس کو قتل کر دیا. کسی کا پیسے کا مسئلہ تھا اس نے اس کو مار دیا. کہیں اور مسئلہ ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا ہے، کسی نے مزاحمت کی اس کو مار ڈالا. یہ محض پیسے حاصل کرنے ہی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ کہ آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو فراموش کر دیا بالکل. نتیجتاً آج جو ہے وہ ہماری نظر میں بس دنیا ہی سب کچھ بن ٹھن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور دنیا کا ایک گلیمر ہے، دنیا کی ایک چکا چوند ہے، ایک رونق ہے جو ہماری نظروں میں ایسی بس گئی ہے کہ ہمیں آخرت کی حقیقتوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا. ادراک تو دور کی بات ہے، ہم سننا پسند نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں آنے جانے سے، اہل علم کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے جب آدمی آتا جاتا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ اچھے خاصے ایسے ویسے کیسے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے کہ جو بڑی مجلسوں میں آتے جاتے تھے کئی بزرگوں کی، لیکن جانا آنا چھوڑ دیا تو آج ان کی حالت جا کے دیکھو کیا ہوگی. تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا اس کی بھی نعمت قدر کرنی چاہیے، کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور الحمدللہ ہمارے حضرت نے تو یہ جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ جو لوگ آتے ہیں تم ان کی قدر کرو، اس لیے کہ اگر تم جو آ رہے ہیں ان کو دین کی بات سنا رہے ہو، اگر نہ آئے تو کسے سناؤ گے؟ اس لیے جو آ رہے ہیں ان کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ دین کی بات سننے کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا. اسی طریقے سے آپ بھی قدر کرو کہ اللہ نے سنانے کے لیے پیدا کیا، کوئی سنانے والا نہ ہو تو آپ کس کی بات سنیں گے؟ تو دونوں ہی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ لوگ آ رہے ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو کچھ لوگ بتا رہے ہیں، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب آدمی کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو ترقی ہوتی ہے، اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور اضافے فرما دیتے ہیں. بہرحال آدمی کی اصلاح کا راستہ بند نہیں ہے، اصلاح کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ آدمی آتا جاتا رہے، کسی نہ کسی سے اپنا تعلق قائم کرے، اور اس کے پاس پھر روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں معمول رکھے. غائب ہو جاؤ گے تو سمجھ لو پھر غائب ہی ہو جائے گا آدمی، اور پھر غائب ہونے سے پہلے آدمی ایک دو دفعہ پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ دل سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا بھی نہیں، اس لیے کہ عادی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آیا آیا، نہ آیا نہ آیا. لیکن جو آدمی روز آتا ہے یا ہفتے میں آتا ہے یا مہینے میں آتا ہے تو یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ بھئی آنے والا آدمی کا کیا ہوا، خیر تو ہے، اللہ خیر کرے، کہیں بیمار تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں، کیوں نہیں آ رہا. تو وہ جو توجہ ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن نہ آنے سے پھر توجہ آہستہ آہستہ ہٹ جاتی ہے، اور جب توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر باطنی طور پر نقصان ہوتا ہے. اس لیے آدمی، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس جو شخص آتا ہے، آنے سے مراد یہ کہ اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، نفلوں کا، نفلی عبادات اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے نا. تو بعض اوقات آدمی نفلی عبادت یہ سمجھ کے کیا نہیں کریں گے تو کیا گناہ ہے، چھوڑ دیتا ہے. لیکن ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، جو نفلی عبادت شروع کر دو استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہو. اسی لیے فرمایا کہ بھائی بہت لمبی چوڑی نمازیں مت پڑھو، 20 رکعتیں مت پڑھو، ہوا بھی ان کی مختصر پڑھ لو، 6 رکعتیں پڑھ لو، اور 6 بھی اس طرح پڑھ لو کہ 2 رکعت تو سنت موقع ادا کر لو، اور 2 جو ہے اس کے ساتھ نفلے جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لو، اور 2 رکعت ابا بھی ان کی نیت سے پڑھ لو، 6 رکعتیں ہو گئی. لیکن استقامت کے ساتھ ہمیشہ پڑھو. اسی طریقے سے اشراق کی 4 نہ پڑھے 2 پڑھ لو، تہجد کی 12 نہ پڑھو 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو، لیکن پڑھو ہمیشگی کے ساتھ، ورنہ ہوگا کیا کہ آج تو ہم نے شروع کیا لمبا چوڑا عمل لیکن کل تھک جائیں گے چھوڑ دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، آپ کو ان کے بارے میں پتا چلا کہ یہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن مجید. آپ نے منع فرمایا کہ بھئی تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اس لیے تم 7 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرو، اگر کرنا ہی ہے تو روزانہ ایک منزل پڑھو تاکہ 7 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر 3 دن میں کر لیا کرو اگر بہت ہی زیادہ وہ ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو آپ نے لیکن فرمایا کہ بس 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دی ان کو. اور بعد میں پھر وہ خود کہتے تھے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتا، یعنی اب جب میں، اس وقت جوانی تھی، طاقت تھی، خوب جذبہ تھا، کر لیا، لیکن اب جب وہ جوانی بھی باقی نہ رہی اور جذبہ بھی کچھ نہ کچھ کم ہو گیا، طاقت اور قوت بھی کم ہو گئی، تو پھر ان کو خیال ہوتا تھا کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ صحیح. اس لیے آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن استقامت کے ساتھ رہے. جہاں تک فرائض و واجبات ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو پوری ادا کرنی پڑیں گی. البتہ نوافل ہیں، آدمی 4 نہ پڑھے 2 پڑھ لے، لیکن پڑھتا رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آدمی نفل پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ اصل میں اس کی مثال فرمایا ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوست کے بعد آیا کرتا ہو. مثلا کوئی آدمی لاہور میں رہتا ہے لیکن جب بھی کراچی آتا ہے تو یہاں کسی سے ملتا ضرور تھا وہ. پھر ایک دن آیا تو اس نے کہا چلو اس دفعہ نہیں ملوں گا تو کیا ہے، چھوڑ دیا، نہیں ملا. یا یہ فرمایا کہ ایک آدمی آتا تھا، ملتا تھا، اور ملتے ہوئے ہدیہ بھی لے کے آتا تھا کچھ. تو پہلے تو اس نے سب سے پہلے ہدیہ لانا چھوڑا، اس کے بعد پھر خود آنا بھی چھوڑ دیا. پھر اس کے دل میں یہ آیا کہ بھئی پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوں گے، اب میں کیا جاؤں، چلو جاتے ہی.
تو فرمایا اسی طریقے سے جب آدمی نفلیں جو پڑھتا ہے تو یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے محبت کا اور دوستی کا، کہ اللہ چونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے آپ کو راضی کرنے کے لیے دو چار چھ رکعت جو بھی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، یہ ہدیہ اور تحفہ آپ پیش کر رہے ہیں. لیکن آدمی جب نفلوں سے چلا جاتا ہے تو اس کے خود ہی دل میں آتا ہے کہ بھائی نفل پڑھنی چھوڑ دی، چلو کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد غیر موقع سنتیں چھوڑ دے گا، پھر موقع سنت بھی چھوڑ دے گا، پھر واجب بھی ترک کر دے گا، آہستہ آہستہ فرض سے بھی چلا جائے گا. کیونکہ سب سے پہلی جو گانٹھ پڑتی ہے وہ خود اس کے اپنے دل میں پڑتی ہے، چاہے جس کے پاس تحفہ ہدیہ لے کے جاتا ہے وہ کچھ بھی خیال نہ کرے، لیکن جو لانے والا اسی کے دل میں سب سے پہلے گانٹھ پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا، حالانکہ وہ کچھ نہیں سوچ رہا، لیکن یہ بے برکتی ہے. اس لیے جب آدمی عمل کرے، تھوڑا عمل کر رہا مستقل کرے، بے شک لمبا چوڑا مت کرو لیکن تھوڑا تھوڑا چلو. آپ سے میں نہیں کہتا کہ روزانہ ایک پاؤ پارا پڑھو، ایک رکو پڑھ لو، ایک رکو پڑھنے میں تو کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں جب ذوق پیدا ہو جائے تو رکو کر دو، دو کا ذوق پیدا ہو جائے تین کر دو، اس میں لطف اور مزہ آنے لگے چار کر دو، آہستہ آہستہ پاؤ تک لے جاؤ، پھر آدھا پارا، پھر تین پاؤ پارا، پھر ایک پاؤ پارا، لیکن کچھ اضافہ ہوتا رہے نا، یہ پتا چلے آپ کو بھی ہم ترقی کر رہے ہیں. یہ کیا کہ پہلے ایک پارا پڑھتا تھا، دس پارے پڑھتا تھا، اس کا پانچ ہو گئے، پھر تین ہو گئے، پھر دو ہو گئے، پھر اب چلا ایک بھی نہیں پڑھ رہا. ایسا نہ کرو، بلکہ تھوڑا تھوڑا سا عمل آگے، یعنی اضافہ ہو، کمی نہ ہو. ہمارے حضرت ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو پہلے ارادہ ہوا 21 یا 25 دن کا غالباً، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں بس 15 دن کی نیت کرو، اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ 15 دن کی نیت کر لو، بعد میں اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر رہنے کی مزید توفیق دے تو 15 دن کی بجائے 21 دن رہ لینا، مزید جی چاہے تو 21 دن کی بجائے مہینہ کر لینا. لیکن یہ کہ یہاں سے کر رہا ہو ایک مہینے کی نیت، وہاں جا کے 15 دن کا بچے یاد آنے شروع ہو گئے، کہا کہ بس جی میں تو اب جا رہا ہوں سویٹ کرا کے واپس. یہ توحید، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی اور عشق و محبت میں کمی کی علامت. کم مت کرو، اضافہ کرو. تو کم کی نیت کرو پہلے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھا لو چاہو تو، لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے تو 40 دن کا حاجی بڑے شوق سے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں نے خود دیکھا لوگوں کو سیٹیں کرا کے اور پیسے دے دے کے سیٹیں کرا کے واپس بھاگتے ہوئے خود دیکھا، 400-400 ریال ایک سیٹ پہلے کرانے کی دے کر، رشوتیں دے کر اور واپس آئے. یہ کیا محبت. بعض لوگ ہمارے ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا اللہ کے بندو 40 دن تو کوئی بہت بڑی دولت نہیں، بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ 40 دن تو منٹوں لمحوں میں گزر جائیں گے، 25 دن 20 دن تو تمہارے ویسے گزر گئے، اب صرف 10-15 دن کی بات ہے، اور پھر یہ تمہیں یہ لمحے دوبارہ نہیں ملیں گے، ان کو یاد کرو گے، یہ طواف یاد آئیں گے، بیت اللہ یاد آئے گا، مکہ مدینہ یاد آئے گا، یہاں کی نمازیں یاد آئیں گی، یہاں کی تلاوت یاد آئے گی، یہاں جو آتے جاتے ہو یہ یاد آئے گا، قدم قدم پر تمہیں یاد آئے گا، لیکن تم کچھ کر نہیں سکو گے. پھر قدر کرو اس کی جو ہم یہاں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں، معمولی بات. اور ہم جائیں گے کہاں، اپنے ملک جائیں گے جہاں نہ امن و امان ہے، نہ کچھ فتنے منہ کھول کے کھڑے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ وہاں پر اس سرزمین پر رکھ رہا ہے، امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات. تو بلا شک و شبہ الحمدللہ بعض لوگوں نے بات مانی اور انہوں نے پھر کوششیں بھی ترک کر دیں. یہاں آنے کے بعد میرے کہنے لگے کہ واقعی بہت یاد آتا ہے، اب جی چاہتا ہے کہ جائیں دوبارہ. میں نے کہا اب دوبارہ پیسے خرچ کرو، وہاں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فری میں جو ہے وہ اتنا وقت ہمیں دے رہے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں. ایک صاحب کو میں نے خود دیکھا رمضان المبارک میں، وہ گئے، پتہ نہیں بےچارے ہیں یا انتقال ہو گیا، اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، ورنہ ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال انہوں نے مجھ سے، اچھے آدمی تھے، رمضان المبارک میں مجھے کہنے لگے جی میں تو حج کے ارادے سے آیا ہوں، بس آیا تو عمرے پہ ہوں لیکن حج کر کے جاؤں گا. میں نے کہا بھائی اول تو ناجائز طریقے پر رہو مت، میرا مشورہ آپ کو نہیں ہے، یہ سب 84 کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میرا مشورہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ حج کے ارادے سے رکیں، اس لیے کہ آپ کو غیر قانونی رہنا پڑے گا. تو اول تو یہ کہ قانون کے دائرے میں رہ کر آپ رہیں، اور بالفرض آپ نے اگر رکنا ہی ہے تو یہ جو سامان کی خریداری آپ کر رہے ہو، بچوں کے لیے کھلونے لا رہا ہو اور نہ جانے کیا کچھ، تو یہ سامان آپ کو رکنے نہیں دے گا، کہے گا فوراً چلو واپس. تو ہوا یہی، اللہ کی شان ہے کہ وہ رمضان المبارک میں واپس آ گئے اور پھر مجھے ملے اور کہنے لگے کہ بھائی وہ تم صحیح کہہ رہے تھے، وہ سامان جو میں نے خرید لیا تھا اور بس وہاں پر خریداری میں نے کر لی، پیسے بھی باقی نہیں رہے، اور پھر یہ تھا کہ بس چلو جلدی سے اپنے پوتوں کو جو ہے جا کر یہ سامان دو اور بیٹوں کو دو اور یہ دو، اور وہاں سے بس میں رمضان سے عید سے پہلے نکلا. اور اس کے بعد پھر کئی سال تک بیچارے حج پر نہیں جا سکے، بہرحال توبہ استغفار بھی کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہرحال حج پر بھی ہو گئے بعد میں، اور پتہ نہیں اب بیچارے ہیں یا نہیں، ایک آدھ دفعہ ملاقات ان سے اس کے بعد ہوئی. پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق طاعت عطا فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں، یہ بہت ضروری چیز ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اصلاح کے لیے کسی سے بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اصلاح کے لیے تعلق بس کافی، آنا جانا رہے، تعلق رکھے، سلام دعا رکھے، دین کی کوئی بات پوچھنی ہے پوچھتا رہے. میں ایک بزرگ کی خدمت میں سن 86 میں 86 یا 87 میں غالباً حاضر ہوا، اور ان سے بیعت کی درخواست کی. اس وقت تک وہ بیعت کرتے نہیں تھے، انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ بھائی بیعت تو میں نہیں کر سکتا، اصلاحی تعلق رکھنا چاہو تو ابھی سے قائم کرو. بتائیے ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا کہ اصلاحی تعلق تو کسی سے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اجازت لے کر تعلق قائم کر لے آدمی، آنا جانا رکھے، اور اس کے بعد پھر جب چاہے بیعت ہو جائے، وہ تو ایک سنت عمل ہے، لیکن اصلاح یہ واجب ہے، اصلاح کرانا اپنی یہ واجب ہے، اور بیعت کرنا یہ ایک سنت عمل ہے بس. تو اگر کوئی جیسے خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عالم تھے ان کے ساتھ، غالب حضرت مولانا عبد الرحمان کامل پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے تعلق تھا ان کا، حضرت نے ان کو جو ہے وہ اپنا مجاز بھی بنا دیا اور خلیفہ بھی بنا دیا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں ہوں، اور آپ نے مجھے جو ہے وہ یہ دولت بھی عطا فرما دی اور جو ہے وہ مجاز بنا دیا. فرمایا کہ میاں اصل چیز تو تعلق اصلاحی تعلق ہے جو ہمارا تمہارا پہلے سے قائم ہے، بیعت تو سنت ہے، لاؤ آپ بیعت بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیعت بھی فرما دیا. تو مقصد یہ تھا کہ اصل چیز ہے اصلاحی تعلق، آدمی کو جہاں جس سے مناسبت ہو اس سے اپنا اصلاحی تعلق تو ضرور قائم رکھے، چاہے ایک سال، دو سال، تین سال تک رہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ان سے کامل مناسبت ہے، پھر اس کے بعد میں آپ بیعت کی درخواست بھی کر دو، اگر مناسب سمجھیں گے کر لیں گے، نہیں سمجھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کسی نہ کسی بزرگ سے کرائے، کسی نہ کسی کے پاس رہے، اس زمانے میں تو خاص طور پر ضروری ہے، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے. اور پھر جب آدمی کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر جو چیز بھی ایسی نظر آئے، بعض اوقات بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، وظائف پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، ان کو خواب الٹے سیدھے نظر آتے ہیں، سمجھتے ہیں ولایت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا ہوں، اور پھر بس وہ آ کر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. تو ان خوابوں کے سے بھی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. فرمایا بعض اوقات انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان چیزوں سے، ہمیں صرف بندہ بن کر اللہ تعالیٰ رکھے، ہم بندے بن کر رہیں اللہ کے، اللہ نہ کرے کہ آدمی خدا بننا شروع ہو جائے. اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، اور ایک دعا ہمیشہ کرتے رہو کہ اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے اچھا کر دیجئے، لیکن خود مجھے اپنی نظروں میں اللہ گرا دیجئے. یعنی اپنی نظروں میں ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، لیکن دوسرے ہمیں بڑا سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا سمجھیں تو بڑا ہی ہے. ورنہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں ایسا ہوں، میں ترم خان ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، کچھ بھی نہیں. حدیث شریف میں باقاعدہ اس دعا کی تلقین کی گئی، اللہم اجعل فی اعین الناس کبیرا وفی اعینی صغیرا، اللہ مجھے میری آنکھوں میں، میری نظروں میں گرا دے، چھوٹا بنا دے، لیکن دوسروں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے. کیونکہ یہ تو ایک تمنا انسان کی ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے ہمیں اچھا سمجھتا رہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں، ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم قابل اصلاح ہیں ہمیشہ. جب تک آدمی یہ سمجھتا رہے گا انشاءاللہ اصلاح بھی ہوتی رہے گی، لیکن جس دن اسے سمجھ لیا کہ میں قابل اصلاح، میں تو اصلاح شدہ ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بس وہیں سے سمجھ لیجئے خرابی ناقابل اصلاح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام ہمارے بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذکر و فکر کی بھی توفیق دیں، آخرت کی بھی فکر عطا فرمائے، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا یہ اصل چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے، عزیز رشتے دار بھی جاتے ہیں، لیکن دونوں واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال قبر میں جاتے ہیں. پھر تو جو چیز جانے والی ہے بھائی اس چیز کی وہ فکر کریں، وہ اچھے بنائیں ہم، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر بھی روشن ہوگی، عمل اچھے نہیں ہوں گے تو جو عزیز رشتے دار ہیں وہ تو ہمیں چھوڑ دیں گے، جو مال ہے وہ ہمیں چھوڑ دے گا، ختم، وہ مال تو وارثوں کا بن جائے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی نے کسی سے کہا تھا نا کہ، ایک صحابی جو زاہد قسم کے آدمی تھے، دنیا سے بہت بے رغبتی ان کو تھی، اور اللہ کے راستے میں جب بھی خرچ کرتے تھے عمدہ مال خرچ کرتے تھے، ایک صاحب نے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں تاکہ آپ کی صحبت میں رہوں، تو کہا کہ بھئی رہنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر میری بات مانو اور میری جو بات میں کہوں اس پر عمل کرو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ماننی پڑے گی، کہا کہ بس بات اتنی سی کہ جب میں تمہیں کسی کام کو کہوں، کسی چیز کو خرچ کرنے کو کہوں تو جو میرے پاس سب سے عمدہ چیز ہے وہ خرچ کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے، ان کو پتا چلا کہ ایک خاص مقام پر کچھ لوگ آئے ہیں جنہیں جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، جو پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہمارا جو اونٹ ہے وہ لے کے آؤ تاکہ ہم اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے انہیں پہنچائیں۔ وہ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا تو دو اونٹ تھے، ایک بہت اعلیٰ قسم کا تھا، ایک اس سے ذرا کمتر درجے کا تھا لیکن تھا وہ بھی اچھا، تو انہوں نے دوسرے نمبر کا جو تھا وہ لیا اور سوچا یہ کہ صرف ذبح تو کرنا ہے اور گوشت تو اس کا تقسیم کرنا ہے، لہذا جو بہت اعلیٰ ہے وہ سواری کے کام میں آئے گا، اس لیے وہ نچلے درجے کا لے کر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا تو فوراً کہا کہ تم نے خیانت کی، وہ بھی سمجھ گیا، فوراً واپس لے گئے، پھر جو اعلیٰ درجے کا تھا وہ لائے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی دو چار آدمی کھڑے ہوں اور اس کو ذبح کریں۔ لوگوں نے ذبح کیا، فرمایا اس کا گوشت بناؤ، اور گوشت بنانے کے بعد کہا کہ وہاں جتنے گھر ہیں ان گھر کے برابر سب اس سے تقسیم کرو، اور میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا کہ ان کے گھر جائے، جتنا ایک آدمی کے گھر جائے اتنا میرے گھر بھی جائے۔ بہرحال اس کام سے فارغ ہوئے، پھر ان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم نے جو پہلے گھٹیا اونٹ استعمال کرنا چاہ رہے تھے بھول گئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ اگر بھول گئے تھے تو معذور ہو، لیکن اگر تمہیں یاد تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے صرف اس لیے کیا آپ کی ضرورت کی وجہ سے، تاکہ آپ کو جب ضرورت پیش آئے سواری، کہیں جانا پڑے تو آپ اس اعلیٰ اونٹ پر سوار ہو۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ میری ضرورت، تمہیں پتا ہے میری ضرورت کا دن کون سا ہے؟ فرمایا میری ضرورت کا دن وہ ہے جب میں قبر میں داخل ہوں۔ اور پھر بڑی عجیب بات فرمائی کہ دیکھو مال کے تین حصے دار ہوتے ہیں، ایک تو تقدیر ہے، اچھی بری تقدیر، بعض اوقات تقدیر غالب آتی ہے، مال سب چھن جاتا ہے، وہ ڈاکو لے گیا سارے مال ختم، آدمی کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑوں روپے موجود ہیں لیکن ڈاکو آئے سارا مال لے کے چلے گئے، یا باغات ہیں، آسمانی بجلی گری سارے باغات جل کر خاک ہوں گے، کھیتی باڑی ہے، اولے پڑے، بارش آئی، طوفان آیا، سیلاب آیا، سب تباہ ہو گئے ختم۔ فرمایا دیکھو بھائی ایک حصے دار تو تقدیر ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا کہ دوسرا حصے دار جو ہے وہ وارث ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی تو تمہارے وارث سارا مال سے بیٹھ کر لے جائیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تمہارے پاس ختم، اب وہ مال وارثوں کا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے حصے دار تم خود ہو، جو کچھ تم نے کھا لیا، جو پہن لیا وہ تمہارا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تمہارا ہے، وہ آخرت میں کام آئے گا، اور جو چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں، وہ وارثوں کا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان تین حصے داروں میں سب سے کمتر درجے کے حصے دار مت بنو، کہ سارا مال یہاں چھوڑ جاؤ اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ، اگر ہو سکے تو تم وہ حصے دار بنو جس کے پاس تگڑا مال، مطلب یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اچھے سے اچھا خرچ کرو تو تمہارے لیے آخرت میں پھر اچھے سے اچھا جمع ہوگا، اور پھر تم وہ حصے دار رہو گے کہ جو اپنا مال خود خرچ کر لیا، ورنہ جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہو تو پھر وہ رسا کھائیں گے، اب وہ کیا کرتے ہیں تمہارے مال کے ساتھ، نہ تمہیں اختیار ہوگا انہیں روکنے کا نہ کسی اور، وہ مالک ہے جو چاہے کر۔ تو بہرحال بس یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ بھائی ہم صرف دنیا کی فکر نہ کریں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔
اور اپنی آخرت کی فکر جب کریں گے تو اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، جو ہم میں خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، جو باطن ہمارا بیمار ہے اس بیمار کو بیماری دور ہو جائے، تاکہ ہمارا باطن قوی ہو جائے. جب باطن قوی ہو جائے گا تو اعمال بھی انشاءاللہ قوی صادر ہوں گے. جتنا باطن قوی ہوگا روح قوی ہوگی، اس سے اعمال بھی قوت والے صادر ہوں گے. جتنی روح کمزور ہوگی ایمان کمزور ہوگا، اس سے اعمال بھی ایسے ہی کمزور صادر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو بھی قوی فرمائے اور ہماری روح کو بھی قوی فرما دیں، اور جو کمی کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دور فرمائے. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں آنے والوں کو محروم نہ کر. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ بات جو کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج ہے، جو سن رہے ہیں وہ بھی محتاج ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، اور اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو کوتاہیاں ہیں کمیاں ہیں انہیں دور فرما دیجیے. ہمیں آخرت کی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. جو معاملے ایسے ہیں اے اللہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہو پا رہے، اس میں ہماری مدد فرما. اے اللہ اپنے فضل سے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے عزیزوں میں رشتے داروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما. ایک خاتون ہے انہیں پرسوں جو فارش ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. اور ہم سے جس نے کہا ہے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری باطن کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.